السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ذرا یہ توجہ سے سن لیجیے, یہ وقت جو ہے یہ دین کی بات سنائے جانے کا ہے. یہاں کوئی نماز نہ پڑھے, نماز کی یہاں ممانعت ہے. اس وقت میں مناسب نہیں ہے نماز پڑھنا. جس کو پڑھنی ہو وہ گھر سے پڑھ کے آ جائے تاکہ دین کے کام میں خلل نہ واقع ہو. یہ مناسب نہیں ہے. دنیا والے بھی مانتے ہیں اس کو. اگر کوئی لیکچر چل رہا ہو, کوئی اور کام کرے, کیا کہا جائے گا اس کو؟ چاہے وہ کام نیک ہی کیوں نہ ہو, لیکچر کے دوران کوئی تلاوت شروع کر دے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ بھئی آپ ٹھیک ہے, آپ کسی اور وقت کیجئے گا تلاوت, ابھی تو آپ لیکچر میں ہیں. تو اس لیے دین کو سمجھیں, دین کا فہم حاصل کیجئے. یہ مناسب نہیں ہے. ویسے بھی نوافل کے لیے گھر زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رمضان المبارک کے ایام اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پھر نصیب فرمائے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے, اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا بہت اہتمام فرماتے تھے, اور وہ دعائیں جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھیں وہ دعائیں منقول ہیں. صحابہ کو یاد کرواتے تھے اور صحابہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا, حفظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان, شعبان کے آخری دن آپ نے خطاب فرمایا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی فکر دلانی مقصود تھی. اور اس میں یہ فرمایا کہ اے لوگو, یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم, شہر مبارک, شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے لوگو, تمہارے اوپر ایک مہینے نے اپنا سایہ ڈال دیا ہے. قد اضلکم شہر عظیم, ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر اپنا سایہ ڈال دیا ہے. شہر مبارک برکت والا مہینہ ہے. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر, یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے, یعنی لیلۃ القدر. پہلے تو یہ کلمات فرما کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عظمت کا اظہار فرمایا کہ رمضان کی عظمت کتنی زیادہ ہے, برکت والا مہینہ ہے, عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ جو من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا, جو خیر کا کام کر لے، کوئی نیکی کر لے اس مہینے میں، وہ ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ جو ایام ہوتے ہیں غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو. وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَا. اور جو اس میں جو شخص اس میں اس رمضان کے مہینے میں فرض کو ادا کرے تو اس نے گویا 70 فرض ادا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا ہو. نماز کا فریضہ ہو، زکوٰۃ کا ہو، تو کوئی بھی فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کہتے ہیں تین باتوں کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا، اور جو مزاج کے خلاف چیزیں پیش آ جائیں ان کو برداشت کرنا. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو، روزے سے ہو وہ، تو اس کو چاہیے کہ فحش باتیں نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، ولا یسخب، شور شرابہ بھی نہ کرے. شمائل کی ایک روایت میں ترمذی میں، امام ترمذی نے نقل کی ہے، اس میں صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفات ذکر فرمائی ہے ان میں ایک صفت بڑی عجیب و غریب یہ بھی ہے، ولم یکن سخابا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شور مچانے والے نہیں تھے. یہ صفت بھی ہے، شور مچانے والے نہیں تھے. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جو شخص روزے سے ہو اس کو چاہیے کہ کوئی فوج بات نہ کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے. یہ تو اس کی ذات کے متعلق فرمایا، اور آگے فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، لیکن اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرنے لگے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس کو چاہیے کہ اس وقت یہ کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میں روزے سے ہوں. دیکھیے کیا تعلیم ہے، اپنی ذات سے نہ فحش بات نہ کرے، نہ شور مچائے، شور شرابہ کرے، کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے اس کو گالی دے دے، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، گالی دے دے اس کو، یا اس سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے، ہاتھا پائی پر آمادہ ہو جائے. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کو چاہیے کہ یوں کہے بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں. تو صبر کا مہینہ ہے یہ، اور افسوس یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ رمضان کے شروع کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، بسوں میں اور جو جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں زیادہ وہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، گرما گرمی ہو جاتی ہے، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، گالی گلوچ پر لوگ اتر آتے ہیں. یہ شروع کے ایام میں یہ مناظر زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا میں نے عرض کیا کہ اللہ کی اطاعت پر جمنا، بس ہم یہ جو رمضان کے معمولات ہیں، روزہ ہے، تراویح ہے، تہجد ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، اور گناہوں سے بچنا تقوی، اس پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمنا، اللہ کی نافرمانی سے رکنا یعنی تقوی اختیار کرنا. اور ناموافق چیزیں پیش آ جائیں، مزاج کے خلاف چیزیں پیش آ جائیں، ان کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. جو ایسا کر لے، فرمایا یہ رمضان کا مہینہ انہی چیزوں کا مہینہ ہے، اور جس نے ایسا کر لیا، والصبر ثواب الجنہ، صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے. اور صبر تو عجیب چیز ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور نہیں، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو جو بدلہ دیا جائے گا وہ بغیر حساب کے دیا جائے گا. جس بدلے کو اللہ فرما رہے ہیں بے حساب بدلہ دیا جائے گا، پتہ نہیں وہ کتنا ہوگا. یہ صبر پر ہے. وشہر المعاصات، آگے یہ فرمایا اسی خطبے میں کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. اور یہ ہمدردی دو طرح کی ہے، اور ان دونوں کا اہتمام نہایت ضروری ہے. ایک تو ہمدردی یہ ہے کہ غربا اور مساکین کے ساتھ اعانت کرنا، کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرنا، ان کی غم خواری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ایک تو یہ، یعنی مالی امداد کرنا، وہ خواہ زکات کی صورت میں ہو، صدقات کی صورت میں ہو، یا ہدیہ اور تحفے کی صورت میں ہو. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، ہر رات میں. تو جب وہ ملاقات کر کے جاتے تھے تو حضور کی جو حالت صحابہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کے بعد، کہ آپ خیر کے کاموں میں، سخاوت میں اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ اس ہوا سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے جو بارش کو لے کر آتی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتے تھے. کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یہ الفاظ صحابہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ آپ سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ وہ بارش والی ہوا سے بھی زیادہ. بارش والی جو ہوا ہوتی ہے وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، یعنی کسی کو آپ نہیں چھوڑتے تھے، ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا معاملہ فرماتے تھے. سخاوت آپ کی بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی رمضان المبارک میں. تو یہ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الْمُعَاصَاتِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مالی طور پر معاونت کی جائے جو اس کے مستحق ہیں ان کے ساتھ. دوسری غم خواری یہ ہے جو اصل ہے اور جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کے اندر دین کی کمی ہو اس کو پورا کیا جائے، دین کی کمی کو پورا کیا جائے. کسی کو اتحیات نہیں آتی، اس کو اتحیات سکھا دی، نماز نہیں آتی، اس کو نماز سکھا دی جائے، دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے قنوت سکھا دی جائے، سورہ فاتحہ درست کروا دی جائے، کلمہ کسی کا درست نہیں ہے، اس کا کلمہ درست کروا دیا جائے. وهو شهر المؤاسات, یہ غم خواری کا مہینہ, اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے ہماری. ہاں توجہ کسی درجے میں یہ تو ہے کہ زکوٰۃ ہے, صدقات ہیں, خیرات وغیرہ, اس کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں کسی درجے میں, لیکن یہ دوسرا پہلو جو سخاوت کا ہے, غم خواری کا, یہ غم خواری ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی بہت بڑی غم خواری یہ ہے. اور اصل یہ ہے, ایک آدمی بھوکا مر جائے, اس کے پاس مال نہ ہو, لیکن اگر وہ تقوی سے گیا ہے, دنیا سے تقوی کے ساتھ گیا ہے, تو اس کو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ بہت اچھا ہوگا. لیکن ایک آدمی دین کی کمی کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا, تو اس کا تو وبال بھگتنا پڑے گا اس کو. تو معلوم ہوا اصل یہ ہے, مالی معاونت وہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اس سے زیادہ یہ ہے, اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو یہ اصل غم خواری دو طرح کی, دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں, مسجدوں میں بھی حلقے لگتے ہیں, سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے, پھر دعوت و تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں رمضان میں, یہ بھی ایک بہت اچھا ذریعہ ہے, بہت اچھا ذریعہ ہے شہر المعاصات پر عمل کرنے کا. یہ غم خواری کا مہینہ, غم خواری کریں لوگوں کے ساتھ, لوگوں پہ رحم کھائیں, ان کی دینی حالت جیسی ہے ان پر رحم کھائیں, ان کے لیے آنسو بہائیں. مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اپنی ذات کے لیے آنسو بہانے والے تو بہت ہیں, بہت مل جائیں گے, چاہے وہ اپنے کاروبار کے لیے دعا کر رہے ہوں, یہ بھی عبادت ہے, اس سے کوئی اس میں کوئی اشکال نہیں. یا یہ کہ اپنے لیے کہ میں مجھے اللہ نمازی بنا دے, مجھے متقی بنا دے, اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں, یہ بہت سے لوگ ہیں, لیکن امت کے لیے آنسو بہانے والے کم ہیں. امت کے لیے آنسو بہانے والے, یہ امت کو یاد رکھیں, یا اللہ امت پہ رحم فرما دے, امت کی بگڑی بنا دے, امت کو غیروں کے حوالے نہ فرمائے. تو یہ ہے وہ شہر المعاصات, یہ غم خواری کا مہینہ ہے. اور آگے فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, اس میں مومن کا اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بھی دو طرح سے ہے, رزق دو طرح کا ہے, ایک تو وہ رزق ہے جو ظاہری ہے جو ہم دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو دے رہے ہیں, پینے کو دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ لباس کا انتظام فرما دیتے ہیں, یہ ظاہری رزق ہے. اور دوسرا رزق باطنی ہے, اس پہلو پر بھی توجہ کم ہوتی ہے لوگوں کی. رزق کی دو قسمیں ہیں, یہ بھی رزق ہے. دوسرا رزق یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ کا تلاوت کا زیادہ جی چاہتا ہے, نوافل کا زیادہ جی چاہتا ہے, نیکیاں کرنے کو زیادہ جی چاہتا ہے, یہ اللہ کا رزق ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے. یہ بھی وہ رزق ہے, یہ باطنی رزق ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا رزق اس مہینے میں زیادہ سیزن ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کا, مٹھائی والوں کا یہ سیزن ہے, کپڑے والوں کا یہ سیزن ہوتا ہے, پھل والوں کا یہ سیزن ہوتا ہے, جتنا وہ ان مہینوں میں ان کی آمدنی ہوتی ہے اور جتنی برکت ہوتی ہے اتنی اور مہینوں میں نہیں ہوتی. تو یہ تو صاف کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, بہت سے لوگوں کا اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن یہ دوسرا جو پہلو ہے, یہ بھی بہت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ باطنی رزق بھی بڑھاتے ہیں, یعنی ولولہ پیدا ہوتا ہے دل میں تلاوت کرنے کا, تسبیحات پڑھنے کا, درود شریف کا, نوافل کا, تہجد کا, نیک کام کرنے کا ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے جو بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے میں. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل میں جو خیال آتا ہے نا کہ یہ کام کر لو، یہ نیک کام کر لو، اس برے کام سے فوراً بچ جاؤ، یہ نیک کام کر لو، یہ برا کام مت کرنا، فرمایا اس کو صوفیہ نے اس کا نام رکھا ہے وارد، وارد، یہ دل میں وارد ہوتا ہے. تو فرمایا یہ جو وارد ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کر لو، یہ کام یوں کرو، فلاں گناہ سے بچ جاؤ، یہ مت کرنا، تلاوت کر لو، نوافل پڑھ لو، یہ جو خیالات آتے ہیں فرمایا یہ وارد ہے، اور یہ وارد اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے. اور آگے فرمایا کہ جب یہ مہمان آ جائے تو فوراً اس کی قدردانی کرو. اگر اس کی قدر، خدا نہ خواستہ اگر تم نے اس کی قدردانی نہ کی، ہاں فرمایا اگر تم نے اس کی قدردانی کر لی تو یہ بار بار آئے گا، بار بار آئے گا. پھر تو وہ کیفیت ہوگی جو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. پھر یہ کیفیت ہوگی، بار بار آئے گا یہ، اور ہر لمحے، میں تو عرض کرتا ہوں ہر لمحے، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے حضرت کا ہاٹ لائن پہ رابطہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ ہاٹ لائن قائم ہو جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان جب اس وارث کا ہم قدردانی کریں. اس وارث کے، یہ اللہ کا مہمان ہے، جو قدردانی کریں گے بار بار آئے گا. اور فرمایا خدا نہ خواستہ تم نے ناقدری کی تو یہ چند ایک مرتبہ آ کے پھر چلا جائے گا، پھر نہیں آئے گا، یہ بڑا حساس مہمان ہے، بار بار نہیں آئے گا، پھر یہ چند ایک دفعہ آئے گا اور جب یہ دیکھ لے گا میری قدردانی نہیں ہو رہی پھر نہیں آئے گا. وشہر یزاد فی رزق المؤمن، اور رمضان میں یہ بہت آتا ہے، رمضان میں بہت زیادہ آتا ہے یہ وارد دلوں میں، اس کی ہم قدردانی کر لیں تو بس یہ پھر بار بار آئے گا. من فطر فیہ صائما کان لہ مثل اجرہ وعتق رقبتہ من النار. اس مہینے میں جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے، روزہ کھلوا دے اس کا، اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دو انعام ملتے ہیں اس کو، روزہ افطار کرانے والے کو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. ہاں تیسرا انعام یہ ہے وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. اور اس کو روزے دار، جس روزے دار کو اس نے افطار کرایا ہے، اس کے ثواب، اس کو جو ثواب ملا اس روزے دار کو روزہ رکھنے پر، وہ ثواب اس کو بھی ملے گا. اور فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ثواب اس روزے دار کا اس کو ملا ہے، یہ اس کی نیکیوں میں سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا، اس کو اپنی نیکیاں الگ ملیں گی اپنی جگہ، اس کو اپنی الگ ملیں گی، یہ الگ ثواب ملے گا. یہ کسی کو اشکال ہو سکتا تھا نا کہ شاید اس روزے دار کو چونکہ افطار کرایا ہے تو اس کے ثواب میں سے کچھ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے، ایسا نہیں فرمایا حضور نے، اشکال کو دور فرما دیا خود ہی، دونوں کو الگ الگ ثواب ملے گا. اس پر صحابہ نے عرض کیا لیس کلنا ما نجد ما نفطر به الصائم. ہائے اللہ کے رسول، تنگ دستی کا زمانہ ہے، ہم میں سے تو ہر ایک روزے دار کو افطار کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنا استطاعت نہیں رکھتا، تو آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی، یعطی اللہ هذا الثواب على مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. ارے بھائی یہ ثواب، یعنی یہ جو تین اجر ذکر ہوئے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس پر بھی عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ وہ چیز تھی جو ان صحابہ کے اختیار میں تھی، استطاعت میں تھی، اس لیے آپ نے ان کو سمجھایا. کہ بھائی دیکھو یہ تو تم استطاعت رکھتے ہو کہ ایک گھونٹ پانی پلا دو کسی کو، ایک گھونٹ لسی پلا دو یا ایک کھجور کھلا دو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب دے دیں گے. اور ومن اشبع صائما، جو پورا پورا سیر کر کے کھانا کھلا دے کسی روزے دار کو، اچھی طرح کھانا کھلا دے، سیر کر دے اس کو، سقاه اللہ من حوضی، اللہ سبحانہ و تعالی میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ لا یظما حتی یدخل الجنہ، قیامت کے دن اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو، جو درمیان کا وقفہ ہے، اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں ستائے گی. تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گھر کے سربراہ کو چاہیے، جیسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، گھر کے سربراہ، وہ چونکہ اسی کے پیسوں سے افطار کا انتظام ہوتا ہے، تو حصے بنا لیں، چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر، اور سب گھر والوں کو مالک بنا دے وہ، کہ بھائی یہ جو پلیٹ میں یہ حصہ ہے اس کے تم مالک ہو، اس کے تم مالک ہو، مالک بنا دے. پھر جب افطار کا وقت ہو جائے تو سب ایک دوسرے کو دے دیں، اپنی ملکیت ایک دوسرے کو دے دیں. اس طرح آپ نے ایک مومن کو افطار کرا دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غرابہ کو ہم بھول جائیں، بس اسی میں لگ جائیں، یہ نہیں ہے. تو میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ آپ روزانہ یہ ثواب کمائیں، تو اس کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر کا سربراہ، جس کے پیسوں سے انتظام ہو رہا ہے افطاری وغیرہ کا، وہ حصے بنا کر مالک بنا دے سب کو. جب مالک بنا دیا، اب وہ مالک ہو گئے تو اپنی چیز وہ دوسرے کو دے رہے ہیں، اپنی پلیٹ، تبادلہ ہو گیا آپس میں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے ایک مومن کو افطار کرا دیا، اس نے ایک الگ مومن کو افطار کرا دیا، تو یہ ثواب مل جائے گا، اس پر ثواب ملے گا انشاءاللہ، ضرور اجر ملے گا. اور آگے فرمایا وہ اشار ہونا اول ہو رحمہ، اس کا اول حصہ رحمت ہے، جو اس وقت گزر رہا ہے یہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے. واوسطہ مغفرہ، اور اس کے درمیان 10 دن مغفرت کے ہیں. اور آخرہ عتق من النار، اور آخری جو حصہ ہے، آخری جو عشرہ ہے، وہ آگ سے، جہنم کی آگ سے خلاصی کے ایام ہیں. جہنم کی آگ سے خلاصی اس کو ملتی ہے جو مستحق ہو چکا ہو جہنم کا. تو گویا اللہ تعالیٰ آخر میں جہنم کے مستحقین کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اور آگے یہ فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ، جو اس مہینے میں اپنے مملوک یعنی غلام سے کچھ بوجھ ہلکا کر دے، غفر اللہ له واعتقه من النار، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اور آج کل غلاموں کا زمانہ تو نہیں ہے، البتہ ماتحتوں کا زمانہ ہے، ملازم ہوتے ہیں، ماتحت ہوتے ہیں، ان سے رمضان میں تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دے، تھوڑا سا. جتنے کام مثلاً 5 کام لیتے تھے تو 4 کام لے لیں کچھ، تھوڑا یا تھوڑی سی بوجھ ہلکا کر دیں، کام اتنے ہی لیے لیکن کام کی مقدار کم کر دی، یہ بھی ایک صورت ہے. بہرحال کسی طریقے سے کچھ بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دیا جائے، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت کے، یہ روزے سے ہوگا، یہ بھی روزے دار ہے جیسے میں روزے دار ہوں، تو اس کا کام کچھ ہلکا کر دیا جائے، تو اللہ اس ادا کو پسند فرما کر مغفرت فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. یہ ایسا مہینہ ہے. اور بھائی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک حدیث نقل کی ہے اپنی شعب الایمان، ان کی مشہور کتاب ہے امام بیہقی کی، شعب الایمان للبیہقی، علماء اس کو جانتے ہیں اچھی طریقے سے، عوام کو اتنا معلوم نہیں لیکن علماء کی میں تو یہ معروف کتاب ہے، شعب الایمان للبیہقی، بڑی عجیب و غریب کتاب لکھی ہے. اس میں ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم له رمضان سلیمت لہو سنا. چھوٹی سی روایت ہے, چند الفاظ ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھا دیا امت کو, فرمایا جس کا رمضان سلامتی والا گزرا, نیکیاں کرتا رہا, گناہوں سے بچتا رہا, توبہ اور استغفار کرتا رہا, نیک کاموں میں لگا رہا, سلامتی والا رمضان گزرا, وہ فرمایا سلیمت لہ السنا, اس کا پورا سال سلامتی والا ہو جائے گا, پورا سال سلامتی والا ہو جائے گا. تو میرے دوستو, یہ خالی رمضان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے پورے سال کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم زور لگا دیں کہ رمضان ہمارا اچھا گزر جائے تاکہ ہمارا سال اچھا گزرے. من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنا, جس کا رمضان اچھا گزرا, سلامتی والا گزرا, اس کا پورا سال سلامتی والا گزرے گا. اسی لیے حضور یہ دعا صحابہ کو جو سکھاتے تھے, صحابہ فرماتے ہیں قرآن کی آیات کی طرح, یہ جیسے قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ یاد کرواتے تھے, ایسے یہ دعا یاد کرواتے تھے. اللہم سلمنی لی رمضان, اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے, وسلم رمضان علی, اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے, وسلم ہولی متقبلا, اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت رکھیے. ان میں سب تمام جملوں میں سلامتی کا لفظ آ رہا ہے. اللہم سلمنی لی رمضان, دوسرا جملہ وسلم رمضان علی, تیسرا جملہ وسلم ہولی متقبلا, سلامتی والا بنا دیجئے رمضان کو, مجھے سلامت رکھیے رمضان کے لیے, رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. ایسا نہ ہو کہ رمضان میرے لیے جو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی یہ محاورہ ہے عربی کا, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. یہ کون دے رہا ہے بدعا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کسی نیک بندے کی بدعا نہیں ہے, مسجد کے امام کی بدعا نہیں ہے, کسی عالم یا حافظ کی بدعا نہیں ہے, اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ آج امام صاحب نے یوں کہہ دیا, فلاں حافظ صاحب نے یوں کہہ دیا, فلاں عالم نے یوں کہہ دیا, فلاں بزرگ نے یوں کہہ دیا, او ہو اللہ خیر کرے. یہ تو حضور کی بدعا ہے بھائی, جن کے صدقے میں آدمی حافظ بنتا ہے, عالم بنتا ہے, بزرگ بنتا ہے, متقی بنتا ہے, وہ بدعا دے رہے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو اس کے لیے رمضان سلامتی والا کہاں رہا؟ اس لیے فرمایا وسلم رمضان علی, رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دیجئے. وسلم علی متقبلا, اور رمضان کو میرے لیے قبولیت والا بنا کر سلامت کر دیجئے. تو پھر یوں فرمایا من سلیم لہو رمضان سلیمت لہو سنا, جس کا رمضان سلامتی والا ہو گیا اس کا پورا سال سلامتی والا ہو گیا. تو یہ پورے سال کا مسئلہ ہے, اس کو صرف رمضان کا مسئلہ مت سمجھیں, پورے سال کا مسئلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.